الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو آیتیں دو مختلف مقامات سے میں نے تلاوت کی ہیں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پہلی آیت جس کی تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص بھی کوئی نیکی کرے، نیکی کا کام کرے، وہ نیکی جیسی بھی ہو، چاہے فرائض میں سے ہو، سنتوں میں سے ہو، نوافل میں سے ہو، کوئی بھی نیکی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 10 نیکی عطا فرماتے ہیں. یعنی ایک اچھا کام انسان کرے گا تو فلہو عشر امثالیہا، 10 گنا اس کے مثل اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ومن جاء بالسیئہ، اور اگر کوئی آدمی کوئی برا کام کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، وہ گناہ جیسا بھی ہو، فلا یجزا الا مثلہا، تو اللہ تعالیٰ بدلے میں ایک ہی گناہ لکھتے ہیں. وہم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے. یہ قاعدہ ہے اللہ رب العزت نے جس کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور کسی ایک انسان کا وضع کردہ قاعدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر اس کو لازم کر لیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا اجر، اور اس سے زیادہ بھی عطا فرمانا چاہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا. یہ تو کم از کم ہے ہی، ایک دفعہ سبحان اللہ کوئی کہے گا، 10 دفعہ سبحان اللہ کہنے کا اجر لوٹے گا. ابتدان نمازیں 50 فرض ہوئی تھیں لیکن پھر 5 رہ گئیں، لیکن پڑھتے ہم 5 ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب ہمیں 50 کے برابر ہی عطا فرماتے ہیں، اسی قاعدے کے مطابق جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو ہم پڑھیں گے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ثواب 50 نمازوں کا عطا فرماتے ہیں. اسی قاعدے کے تحت شوال کے مہینے میں جو 6 روزے رکھے جاتے ہیں، عام طور پر آپ وہ حدیث سنتے ہیں کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اور رمضان کے روزے رکھے پورے مہینے کے، چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، تو اللہ کے ہاں اگر 29 کا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ 30 کا ہی ثواب دیتے ہیں. 30 کا ہے تو یقیناً 30 کا ہے، لیکن اگر 29 روزے بھی ہوتے ہیں تب بھی ثواب اللہ کے یہاں 30 ہی کا ملتا ہے. اس لیے ایک روزہ کم ہونے سے اللہ ثواب میں کمی نہیں فرماتے. تو 30 کا ثواب 300 اور 6 روزوں کا ثواب 60، تو 360 دن گویا یہ ہو گئے، تو گویا پورے سال آدمی روزے سے رہتا، وہ بھی اسی قاعدے اور قانون کے تحت. اب دیکھیں، رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، شوال کے روزے نفل ہیں، لیکن چاہے فرض کیا اس نے عمل یا نفل کیا، نیکی جب کی ہے چاہے وہ کیسی بھی ہو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں اللہ نے قاعدہ بیان فرما دیا، اور یہ کم سے کم اللہ کی رحمت بے انتہا اپنے بندوں پر، وہ چاہے تو 700 گنا عطا فرمائے یا اس سے بھی بڑھ کر اگر عطا فرمانا چاہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، بس ہم کرنے والے بن جائیں. اللہ کے یہاں دینے کی کوئی کمی نہیں، وہ تو ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہیں، کرنے والا کس نیت سے کر رہا ہے، کس جذبے کے تحت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہی میں ہمیں پھر نوازتے ہیں، عطا فرماتے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، من اقترب الی شبرا اقتربت الی ذراعا ومن اقترب الی ذراعا اقتربت الی باعا. یعنی جو شخص میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، قریب ہوتا ہے مجھ سے ایک بالش، تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے، میں دو ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور فرمایا کہ ومن اتانی یمشی، جو چل کے آتا ہے، تو اتیتہ ہرولتن، میں دوڑ کر آتا ہوں. کیا مطلب ہوا؟ کہ اللہ کی طرف کوئی قدم تو بڑھائے، کوئی چلے تو صحیح. اللہ تعالیٰ کی نوازشیں بے انتہا ہیں، اس کی طرف تم ایک بالش بڑھو گے، وہ ایک ہاتھ تمہاری طرف آئے گا. تم ایک ہاتھ چلو گے، وہ دو ہاتھ تمہاری طرف آئے گا. تم چل کر آؤ گے، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئیں گے. یہی تو وجہ ہے. ایک واقعہ جو بزرگ بیان بھی فرماتے ہیں کہ ایک شخص 70 سال تک یہ کہتا رہا، یا سنم یا سنم یا سنم، بت پرست تھا، اپنے بت کی عبادت کرتا تھا. غلطی سے ایک دن کہہ بیٹھا یا سمد، اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، لبیک وسعدیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، تو نے مجھے پکارا، میں تیرے لبیک پر میں تیرے قریب ہوں، میں حاضر ہوں. کسی نے کہا کہ اس نے تو غلطی سے ایسا کہا، ورنہ تو اس کا مقصد تو یا سنم تھا، غلطی سے یا سمد نکل گیا. فرمایا کہ بات یہ ہے کہ 70 سال تک یہ بت کو پکارتا رہا، اس نے کبھی اس کو جواب نہیں دیا. اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جاتا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے کریم ہیں کہ 70 سال ایسے شخص جو بت پرست تھے، سنم پرست تھے، سنم پرستی میں لگا ہوا ہے، لیکن غلطی سے بھی اللہ کو اگر پکار رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف جب بڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے زیادہ ہمیں تھام لیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی عمدہ مثال دی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں سمجھانے کے لیے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے کے لیے مثالیں دی ہیں کہ ایک بالش یا ایک ہاتھ یا دو ہاتھ یا ہمارا چلنا اور اللہ کا دوڑنا. یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. دوڑتا وہ ہے جس کے پیر ہوں، ایک ہاتھ قریب وہ ہوتا ہے جو ہاتھ سے نپائی کرتا ہو. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہیں، وہ تو ہر وقت ہر ایک کے ساتھ موجود ہیں. بالکل، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہرخ سے بھی زیادہ قریب ہیں. شاہرخ جس پر مدار ہے انسان کی زندگی کا، اگر یہ کٹ جائے تو آنے واحد میں انسان دنیا سے رحلت کر جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہیں تمہارے. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے تاکہ ہم جیسے بے سمجھوں کی بات سمجھ میں آ جائے کہ دنیا میں ہم اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک قرب کا فاصلوں کو جو طے کیا جاتا ہے وہ اسی طرح ہے، کبھی ایک بالش دو بالش، ایک ہاتھ دو ہاتھ، تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا کوئی قریب ہو گیا. اور دوڑ کر آنا اور چل کے آنے میں جو فرق ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. تو یہ صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ رب العزت تو ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ ساتھ. حضرت خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس کو اس طرح سے سمجھو کہ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو چلنا سکھاتا ہے اور اس کو وہ کہتا ہے کہ بیٹا چلو میری طرف چل کے آؤ، کھڑے ہو جاؤ. پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بچہ گھٹنے گھٹنے چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پھر وہ تھوڑا سا اٹھ کے کھڑا ہونا شروع کرتا ہے. تو ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اب یہ کھڑے ہی ہو کے چلے، اس لیے اس کو سکھاتے بھی ہیں کہ چلو چل کے آؤ، تھوڑی ہمت کرو، اس کی ہمت بناتے. تو اگر وہ بچہ نہ چلے تو شاید ساری زندگی چلنا نہ سیکھے، لیکن اگر وہ ایک دو قدم بڑھا کر لڑکھڑا جاتا ہے، گرنے لگتا ہے، تو ماں باپ اسے گرنے نہیں دیتے، جلدی سے بڑھ کے اس کو تھام لیتے ہیں. تو فرمایا اسی طریقے سے دین کا بھی معاملہ ہے کہ جو آدمی دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو یقیناً جب انسان چلتا ہے تو اس میں مشکلات ہیں, پریشانیاں ہیں, خاص طور پر اس زمانے میں ہر ایک شخص کہتا ہے کہ صاحب دین پہ چلنا بڑا مشکل, یہ 14ویں صدی ہے اور اس میں چلنا آسان نہیں ہے. تو یقیناً مشکل ہے, ابتلا ہیں, مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن ہم چلیں تو صحیح, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے. اگر ہم بالکل ہی نہ چلیں تو ساری زندگی نہیں چلیں گے, لیکن اگر کچھ کوشش کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ہمیں گرنے نہیں دیں گے. اور اس شخص کو گرنے والا بھی نہیں سمجھتے جو گرا پھر اٹھ گیا, پھر گرا پھر اٹھ گیا, پھر اٹھ کے چلا. تو یقیناً اسی طریقے سے گرتا پڑتا منزل میں بہرحال پہنچ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ تم اٹھو تو صحیح, چلو تو صحیح, میری طرف آنے کی کوشش تو کرو, مجھے مدد تو مانگو, دیکھو میں تمہاری کیسی مدد کرتا ہوں. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک اور مثال دی ہے بڑی عجیب, فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص اگر کسی سڑک پر آتا ہے, روڈ پر آتا ہے, ایسے روڈ پر جو طویل لمبی سڑک ہے, اس کے دونوں طرف درخت ہیں, دو روئے قطاریں ہیں درختوں کی, آپ اگر دور تک دیکھیں گے وہ سڑک دور تک جا رہی ہے اور وہ قطاریں درختوں کے بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, تو آپ کو دور تک وہ نظر آئے گا اور ایسا نظر آئے گا آگے چل کے وہ درخت آپس میں مل گئے, راستہ بند ہو گیا. فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہمت ہار بیٹھے کہ بھائی میں تو نہیں چلوں گا اس لیے کہ آگے مجھے راستہ بند نظر آ رہا ہے, پاگل پن ہے, میں تو نہیں جاؤں گا اس راستے پر, تو اگر نہیں چلے گا تو ساری زندگی یہیں کھڑا رہے گا, آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن اگر تھوڑی سی ہمت کرے کہ اچھا بھائی چلیں تو صحیح, دیکھیں تو صحیح, چلنا شروع کرے گا, جیسے جیسے آگے پہنچے گا راستہ کھلتا چلا جائے گا اور اس کو کہیں راستہ بند نہیں ملے گا. اسی طریقے سے دین کا معاملہ ہے کہ اگر ہم سوچتے رہیں گے کہ راستہ بڑا مشکل ہے, پریشانیاں بہت ہیں, ابتلا بہت ہے, مصائب بہت ہیں, تو بھائی ہمیں مصیبتیں پھر بہت زیادہ نظر آئیں گے, پہاڑ نظر آئیں گے مصیبتوں کے, اور کبھی بھی ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن اگر ہم نے اللہ سے مدد طلب کر کے, ہمت کر کے, دنیا کی مخالفتیں سہہ کر, اپنے اور پرایوں کی مخالفتیں برداشت کر کے ہم نے اس راستے میں قدم رکھ دیا, تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں گرنے نہیں دیں گے, بھٹکنے نہیں دیں گے, وہ ہمیں تھام لیں گے, پھر ہماری مدد کریں گے. اور اس کا وعدہ بھی اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں, میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا, قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کی تھی کہ جو ہمیں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, ہم انہیں ضرور بالضرور ہدایت دیں گے, سبلنا اپنے راستوں کی, اپنے طریقوں کی, یعنی جو آدمی ہمیں تلاش کرتا ہے ہم اسے مل جاتے ہیں, ملتے اسی کو ہیں جو ہمیں پانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسے ملتے ہیں؟ جو اللہ کو پانے کی کوشش کرے گا, جو اللہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں. لیکن اگر ہم پانے کی کوشش ہی نہ کریں, جد و جہد ہی نہ کریں, ہمارے اندر یہ جذبہ ہی نہ ہو, تو پھر کھڑے رہیں گے ساری زندگی. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ صاحب بس کسی بزرگ سے اگر تعلق قائم کر لیا, بس اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ان کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ بس اب شیخ ہمیں خود جنت میں پہنچا دیں گے. یہ طریقہ غلط. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی جنت میں چل کر تو تم خود ہی جاؤ گے, شیخ کاندھے پہ اٹھا کے تمہیں نہیں پہنچائے گا, اعمال جنت والے تو تمہیں ہی کرنے پڑیں گے. ہاں شیخ صرف رہنمائی کرتا ہے, راستہ بتاتا ہے کہ بھائی چلو, وہ تمہاری ہمت تمہیں بناتا ہے. اور یقیناً نیک صحبت کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے, قوت پیدا ہوتی ہے, طاقت آتی ہے عمل کرنے کی, یعنی ہماری جو ہمت ہے وہ جوان ہو جاتی ہے کہیں جا کے, اور ہمیں مدد مل جاتی ہے, اس سے ہمیں کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے. علماء کرام خود جو بزرگان دین سے وابستہ ہوتے ہیں تو یقیناً انہوں نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, حدیثیں بھی سامنے ہوتی ہیں, لیکن عمل کرنے کی ہمت بزرگان دین کی جوتیاں سیدھی کرنے ہی سے ملتی ہیں. جب اللہ والوں کی جوتیاں کو سیدھی کرتا ہے اور ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے, سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو تب جا کے اسے وہ مرتبہ اور مقام حاصل ہوتا ہے, تب جا کے اللہ تعالیٰ اسے ملتے ہیں اور اس میں ہمت اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ عملی طور پر گناہوں کو چھوڑنا وہاں جا کر میسر آتا ہے, ورنہ خالی کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا, بزرگان دین کے قدموں میں بیٹھنے سے ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کتابیں بھی مدد دیتی ہیں. جب آدمی بزرگان دین کے پاس بیٹھ کر اپنا قبیلہ درست کر لیتا ہے, ان کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی جو ہے وہ آبیاری اس کی ہوتی رہتی ہے, تو پھر یہ کتابیں بھی مدد کرتی ہیں, بشرطے کہ صحیح اللہ والوں کی وہ کتابیں ہوں, تو یقیناً پھر ان سے بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے, مدد حاصل کی جاتی ہے. ایک اور وہ بات سمجھیے کہ دیکھیے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں, سب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مسلمان, ایک خواہش تو یہ ہوتی ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں, دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر رہتی تھی ہر کافر کے بارے میں. آپ جب اس کو دیکھتے تھے آپ ٹھنڈی سانس بھرا کرتے تھے کہ آہ کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا, اور آپ کو فکر ہوتی تھی. قرآن مجید نے اس کی آپ کی اس فکر کو بیان بھی کیا ہے, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مومن نہیں ہوں گے, ایمان نہیں لائیں گے, تو کیا آپ اپنے آپ کو ختم کر لیں گے, ہلاک کر لیں گے؟ یعنی آپ فکر مت کیجئے. ایک جگہ فرمایا فذکر انما انت مذکر, آپ انہیں نصیحت کیجئے, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغ نہیں ہیں. اور ایک جگہ فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے, ولکن اللہ یہدی من, ہاں اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے, آپ کوشش کیجئے. چنانچہ سارے نبیوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں, ایمان لے آئیں, اللہ کو مانیں, اس کے رسول کو مانیں, اور سب جنت میں چلے جائیں. لیکن اگر کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا, اس کے اندر جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا, عمل کی قوت ہی پیدا نہیں ہوتی, تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, وہ ابو جہل ہی رہا, دیکھنے کے باوجود آپ کو, سننے کے باوجود آپ کو ایمان نہیں لایا. تو اپنے اندر جذبہ عمل کا پیدا کرنا پڑے گا, قوت پیدا کرنی پڑے گی. اگر یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے تو پھر چاہے نبی کی صحبت بھی میسر ہو, وہ ویسا کا ویسی رہے گا. اس لیے اس میں ضروری ہے کہ آدمی خود عمل کی ابتدا کرے. اصل میرا پیغام یہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ خود کچھ کرنے کی کوشش تو کرو. اگر بیٹھے رہو گے کچھ نہیں کرو گے تو کچھ ہوگا نہیں. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھے رہیں, بلکہ کچھ کرنے کی فکر کریں کہ بھئی ہم, جذبہ پیدا ہو, دل میں ندامت ہو گناہ کرنے کے بعد, اس سے توبہ کرنے کی فکر ہو, تو یقیناً ایک دن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہدایت بھی عطا فرما دے. لیکن یہ آدمی گناہ کر کے اس میں ندامت ہی پیدا نہیں ہوتی, گناہ چھوڑنے کا خیال ہی دل میں کبھی نہیں آتا, اچھی صحبت اختیار کرنے کا جذبہ ہی نہیں پیدا ہوتا, آدمی کو پریشانی ہوگی. یاد رکھیے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں, اگر آپ ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں گے, اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر جو معجزے دکھلائے ہیں وہ بھی کچھ کرنے کے بعد دکھلائے, ایسے نہیں دکھلائے. حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے معجزہ طلب کیا کہ ایک اونٹنی ہو جو حاملہ ہو, اس پہاڑ سے نکلے, نکلتے ہی اس کی پیدائش ہو. حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھی, میں دعا کروں گا اللہ سے. تو دو رکعت نماز پڑھی, دعا کی, اللہ تعالی نے معجزہ دکھا دیا کہ اونٹنی پیدا بھی ہوئی, نکلی بھی, اس کے ہاں ولادت بھی ہوئی, سارا کچھ ہوا, لیکن کچھ کرنے کو اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسے ہی دکھا دیتے, نہ نماز پڑھنے کی ضرورت تھی, نہ دعا مانگنے کی ضرورت تھی. اللہ تو قادر مطلق ہیں, انہیں کیا ضرورت تھی؟ لیکن حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز بھی پڑھی, دعا بھی مانگی, اور پھر اللہ رب العزت نے وہ اونٹنی کا معجزہ ان کے ہاتھ پر دکھایا. غزوہ تبوک کا موقع ہے, دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور چہرے پر آثار ہیں بھوک کے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں اور گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھے. اس لیے گھر میں اگر کچھ ہو تو کھانا تیار کرو تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کھلا سکوں. تو انہوں نے کہا کہ گھر میں اتنا کھانا ہے, کچھ تھوڑا بہت گوشت ہے یا کچھ چھوٹی سی بکری کا بچہ ہے جس کو میں ذبح کروں تو دو چار چھ آدمیوں کے لیے وہ کھانا ہو جائے گا. تو آپ ایسا کرو کہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے کہنا, اور یہ بتا دینا کہ دو چار آدمیوں کا کھانا اس سے زیادہ کا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ پورا لشکر اپنے ساتھ تم لے آؤ. اور جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے جب ان کی بات سن لی تو پورے لشکر کو دعوت دے دی کہ چلو بھائی جابر کے گھر پہ، جابر نے آج تمہاری دعوت کی، اس کے گھر چلو. اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، گھر پہ آئے، بیوی سے کہا کہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہا تھا. ان کی بیوی ناراض ہونے لگی کہ تم نے چپکے سے نہیں کہا ہوگا، سب کے سامنے کہا ہوگا. کہا نہیں میں نے چپکے سے ہی کہا تھا. تو آخر وہ بھی خیر صحابیہ تھی، کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ جانے اس کا نبی جانے، پھر مجھے کوئی فکر نہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت جابر سے کہا کہ اپنی اہلیہ سے کہنا کہ وہ ہانڈی چولہے پر ہی چڑھی رہے اور اسی میں سے نکال کے دیتی رہے، اس کو اتارے نہیں چولہے سے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سالن نکلتا رہا، میں لوگوں کے سامنے رکھتا رہا اور لوگ کھاتے رہے، یہاں تک کہ پورا لشکر کھا کر فارغ ہو گیا. ہانڈی جیسی تھی ویسی کی ویسی بھری رہی، اس میں ایسا لگتا تھا کہ ذرہ برابر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اب دیکھیے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چاہتے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر اس کے نہیں دے سکتے تھے؟ کوئی دسترخوان بچھا دیتے، فوراً ہی کھانا اتر جاتا آسمان سے، نہ اس ہانڈی کے محتاج، نہ اس کھانا پکانے کے محتاج. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم جیسوں کے لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ کرو گے تو ملے گا، کچھ تم قدم کرو اٹھاؤ باقی میں کروں گا. تو یہاں دیکھیے، ہانڈی کو چولہے پر رکھا رہنے دینا، اس کو ہٹانا نہیں اتارنا نہیں، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل کام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ معجزہ دکھایا، لیکن کچھ کرنے کے بعد، ایسا نہیں ہے کہ بغیر اس کے ہی دیکھا دیا. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر پانی کی سخت تکلیف ہو گئی، پانی نہیں تھا، پریشان ہو گئے مسلمان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے درخواست کی، آپ نے فرمایا کہ اچھا بھی راستے میں ایک چھوٹا سا چشمہ آتا ہے، جب وہاں ہم پہنچے تو ہمیں یاد دلانا. جب چشمے پر پہنچے تو صحابہ اکرام نے عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چشمہ آ گیا، وہ مقام آ گیا جہاں آپ نے فرمایا تھا. دیکھا تو وہ چشمہ بہت ہی چھوٹا سا، ایسا معمولی سا تھا کہ اس میں تھوڑا سا پانی وہاں موجود تھا جو چند آدمیوں کے لیے کافی ہوتا، اور یہاں پورا لشکر اور اس کے جانور. آج گاڑیوں میں سی این جی اور پیٹرول ڈلواتے ہیں، وہاں اونٹ اور گدھے اور گھوڑے جو ہوتے، پانی تو دونوں ہی پینا پڑتا ہے ان کے لیے، وہی پیٹرول. تو وہ اتنا تھا کہ دو چار آدمیوں کے سوا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے اس میں رکھا اور پھر کہا کہ بھائی جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک اس کو یہاں سے پانی کوئی نہ پیے. پھر جب آپ وہاں پہنچ گئے، اپنے دست مبارک رکھا اس میں، تو آپ نے فرمایا کہ اب تم مشکیزیں بھر لو اور پی لو جتنا پینا. تو لوگوں نے پانی بھی پیا، اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا، اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے، برتن بھی بھر لیے، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے روانہ ہوئے. تو یہاں بھی دیکھیے، جو بات بتائی وہ یہ کہ کوئی عمل کرو، آگے پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک اپنا اس میں رکھا، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا بھی کی یقیناً، اور اللہ نے اس میں برکت اور خیر عطا فرما دی. بہرحال یہ سارے معجزات جتنے بھی ہیں تو ایک دو میں نے مثال کے طور پر بتا دیے، ورنہ جتنے بھی معجزات ہیں ان سب کو اگر آپ اٹھائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو ایسا ملے گا کہ نبی نے کچھ عمل کیا، باقی کام اللہ نے کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں، نکالتے ہیں تو روشن ہے، کہ اللہ اس پر قادر نہیں ہے کہ بغل میں ڈالے اس کو روشن کر دے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا یہ ہے کہ تم اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو، جب نکالو گے تو روشن ہوگا. ایسا کون سا کیمیکل لگ گیا بغل میں جا کے کہ جس سے وہ روشن ہو گیا؟ بس یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ بھئی تم کچھ کرو، کچھ عمل تم کرو، باقی کام میں کروں گا. یہاں پر بھی یہی ہے. تو اس لیے بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کام کیجئے. اگر کام نہیں کریں گے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، کوئی نہ کوئی قدم اٹھائیے. اگر آپ قدم نہیں اٹھائیں گے، سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، بزرگان دین کی خدمت میں نہیں جائیں گے، اور یہ چاہیں گے کہ یہیں بیٹھے بٹھائے بس اللہ تعالیٰ کو دستِ غیبی بھیج دے گا اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، تو یہ خیال است و محال است و جنون است. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر ضرور ہے اس پر، ایسا بھی کر سکتا ہے وہ، لیکن اللہ کا قاعدہ نہیں ہے، ضابطہ نہیں ہے. خلاف ضابطہ تو جو چاہے اللہ تعالیٰ کرے، لیکن کچھ ضابطے ہوتے ہیں، ان کو کرنا پڑتا ہے اختیار. تو اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کر، اور جائیں بھی اس غرض سے کہ ہم وہاں جا کر اپنی اصلاح کرائیں گے، اپنے دل کو بنائیں گے. دل تو ہے ہمارے پاس، لیکن یہ دل اغیار کا ہے، غیروں پر فدا ہے، بتوں پر فدا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ دل ایسا بنے کہ اللہ پر فدا ہو. جس اللہ نے یہ دل بنایا ہے ہم یہ دل اللہ کو دیں. جن لوگوں کو ہم دل دیتے ہیں یعنی غیر اللہ کو، تو بھائی ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے. آپ ساری رات ان کے لیے روتے رہیے کسی کو پتا بھی نہیں، لیکن اگر آپ اللہ رب العزت کی طرف ایک آنسو بھی بہائیں گے، روئیں گے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے رو رہا ہے، مجھے پانے کے لیے رو رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کو پانے کی کوشش کرے. ہمارے بزرگوں نے اس کا ایک طریقہ یہ بتایا کہ آدمی جو استطاعت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کم از کم اتنا تو کرے. جتنے استطاعت ہے وہ آپ کیجئے اور باقی کام اللہ تعالیٰ کریں گے. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں. ایک فہرست بنا لو، جتنی خرابیاں ہیں ان کی فہرست بنا لو. یہ بھی گناہ میں کر رہا ہوں، اس میں ہی مبتلا ہوں، اس میں ہی مبتلا ہوں. ایک فہرست تمہاری بن گئی، اب اس میں غور کرو کہ اس فہرست میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں فوری طور پہ چھوڑ سکتا ہوں. تو جو فوری طور پہ تم خود چھوڑ سکتے ہو انہیں چھوڑ دو، اور پھر اللہ سے درخواست کرو کہ یا اللہ جو میرے بس میں تھا، اختیار میں تھا، وہ تو میں نے چھوڑ دیے فوراً. اب بعض چیزیں ایسی ہیں جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی، میرے اندر قوت اور طاقت اپنے اندر میں نہیں پاتا. اب چاہے وہ معاشرے کا ڈر ہے، چاہے اپنے گھر والوں کا ڈر ہے، یا کسی بھی چیز کا ڈر ہے، لیکن یہ چیزیں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، چھوٹتی رہی ہیں. آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی بھی ہمت عطا فرمائیے، اس کی بھی طاقت عطا فرمائیے کہ میں یہ بھی چھوڑ دوں. تو کم از کم دیکھیے، جو آپ کر سکتے تھے وہ تو کیا، جو آپ چھوڑ سکتے تھے آپ نے چھوڑ دیا، جو نہیں چھوڑ سکتے تھے اس کے لیے اللہ سے درخواست کر دی. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے. میں نے یہاں دو جمعے پہلے غالباً بیان میں یہ بات عرض کی تھی کہ بزرگوں نے ہمیں یہ بات بھی بتلائی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے تم مدد طلب کرو کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز پابندی سے پڑھوں، جماعت سے پڑھوں، یہ گناہ بھی چھوڑ دوں، تو آدمی درخواست کرے. اور جیسے کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا کہ بے تکلفی سے مانگا کرو اللہ سے، یہ کہہ دیا کرو کہ یا اللہ یہ میں تو چاہتا ہوں یہ گناہ چھوڑ دوں، اگر یا تو مجھ سے آپ چھڑوا دیجئے، اور اگر مجھ سے نہ چھوٹے تو قیامت کے دن مواخذہ مت فرمائیے، قیامت کے دن مجھ سے مواخذہ مت فرمائیے. اس لیے کہ میں تو آپ سے مدد مانگ رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے کہ چھوڑ دوں لیکن میرے اندر ہمت نہیں. آپ ہمت عطا فرمائیں گے، آپ طاقت عطا فرمائیں گے. اگر میں نہ چھوڑوں، میں اس گناہ میں پھر بھی مبتلا رہوں، تو اللہ آخرت میں مواخذہ مت فرمائیے. یہ بے تکلفی کی بات ہے نا، تو اللہ تعالیٰ سے بے تکلفی سے مانگا کرو. اور حضرت فرمایا کہ چپکے چپکے باتیں کیا کرو، چپکے چپکے باتیں، جیسے آدمی خود کلامی کرتا ہے، اس طرح سے خود کلامی کے ذریعے اللہ سے، یا اللہ آپ تو میرے رب ہیں، آپ کے سوا کون ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ ہی نے مجھے زندگی عطا فرمائی. اللہ میں نے تو یہ زندگی بھی نہیں مانگی تھی، اپنا وجود بھی آپ ہی کا عطا کرتا ہے، میں نے نہیں طلب کیا تھا، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے وجود عطا فرما دیا، انسان بنا دیا. اگر گدا بنا دیتے اللہ تعالیٰ ہم کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کتا بنا دیتے، خنزیر بنا دیتے، بتائیے کوئی کچھ کر سکتا؟ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں وجود بخشا، اور وجود بھی انسان کا، اور پھر انسانوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بنا دیا. جب اللہ نے اتنے احسانات فرمائے ہیں تو ہم کیوں نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے آپ ہمیں مزید ہدایت عطا فرمائیے، اپنی طرف ہمیں بلا لیجئے، ہمیں جذب کر لیجئے. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اسے اللہ رب العزت سے طلب کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف بڑھنا چاہیے آگے. تو کچھ نہ کچھ ہم قدم اٹھائیں انشاءاللہ، اگر ایک بارش اللہ کی طرف بڑھیں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں جو ہے تمہاری طرف ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، اور تم ایک ہاتھ آؤ گے تو میں دو ہاتھ بڑھوں گا، اور اگر تم میرے پاس چل کر آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا. اس وعدے پر یقین کریں، اور کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں. جو کام نہ کر سکیں اس کے لیے اللہ سے مدد کی طلبگار رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور ہمیں نواز دیں گے اور عطا فرمائیں گے جو ہم چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف آنے کا راستہ ہمیں عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر چلنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا بھائی، کچھ کتابیں ہیں بھائی یہاں تقسیم کرنے والی. تو یہ کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں اور بتایا بھی کرتا ہوں کہ یہ کتابیں آتی پیسوں سے ہیں لیکن مفت تقسیم کی جاتی ہیں بغرض ثواب، اور اس لیے بھی کہ تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ کر ہمیں کچھ ایسی توفیق دے، کہ اس میں کچھ واقعات بھی ایسے ہی ہیں، تجلیات جذب اس کا نام ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کسی کو کھینچ لیتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے تو عمل کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے. سب سے آسان راستہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے. تو جتنی دیر میں یہ کتابیں تقسیم ہو، میں ایک سنا دوں کہ اللہ کے نیک بندے بعد ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو تھے قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور قسمت نے یاوری کی بہن کے گھر پہنچا دیا اور وہاں ان کو مارا پیٹا، اور پھر بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ گئے اور پھر دولت ایمان سے مالا مال ہو گئے. تو یہ اللہ کی طرف سے جذب ہوا، ورنہ وہ اس ارادے سے نہیں آئے تھے، وہ تو قتل کرنے آئے تھے کہ بانی اسلامی کا خاتمہ کر دیں، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ جس کو جذب کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے اسباب بھی ایسے مہیا فرما دیتے ہیں. تو آدمی یہ بھی دعا کر لے کہ یا اللہ ہمیں آپ اپنی طرف جذب فرما لیجیے، تو ہمارے لیے راستہ چلنا آسان ہو جائے گا. اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کسی کی عیادت کے لیے، تو جب گاڑی میں بیٹھ گئے تو کسی نے کہا کہ بھائی فلاں صاحب بھی گھر میں موجود ہیں، سو رہے ہیں، انہیں بھی لے لیں. حضرت نے فرمایا جاؤ اٹھا کر لے آؤ، بلا لاؤ. تو ایک صاحب گئے گھر پہ، جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ سوئے ہوئے تھے، انہیں اٹھایا سوتے ہوئے اور کہا کہ چلو حضرت بلا رہے ہیں، فلاں صاحب کی عیادت کے لیے جانا ہے. تو وہ شکر گزار بھی ہوئے کہ بہت اچھا کیا آپ نے مجھے بلا لیا، ورنہ میں تو رہ جاتا. فرمایا یہی جذب ہے، سوئے ہوئے کو بلا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرانا چاہتے ہیں تو فرمایا جس طرح سے فلاں صاحب کو میں نے بلا لیا اور وہ ہمارے ساتھ چل دیے، جا کے انہوں نے جو ہے ان کی عیادت کر لی، اسی طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں کسی کو اپنی طرف کھینچنا تو ایسے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ وہ کسی کو چاہے تو جذب کر لے. یہ چند کتابیں اور بھی ہیں بھائی ماشاءاللہ، اس میں منزل بھی ہیں، کچھ جو ہے وہ سورت پنج سورت بھی ہیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش ہیں. تو اچھی کتابیں ہیں، اس میں نماز کی کتاب بھی ہے ایک چھوٹی سی، اور بہت سے مسائل بھی ہیں اس میں. تو بہرحال یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ کتابیں ہو سکتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کا کوئی راستہ کھول دے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما. جو باتیں یہاں پر کہی گئیں یا اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے انہیں قبول فرما، اے اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اپنی طرف آنے کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرما، نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، معاشرہ بھی ہمارا دشمن ہے، اے اللہ اپنے اور پرائے بھی ہمارے دشمن ہیں. تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان سب سے بچا کر اپنی طرف ہمیں کر لیجئے، اپنی طرف آنے کا راستہ آسان فرما دیجئے. یا اللہ بلکہ ہمارے عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اے اللہ دوست احباب کو، سب کو دین پر چلنا، سب کے لیے دین پر چلنا آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا. اے اللہ ہم گناہوں کو بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، نمازیں بھی وقت پر پڑھنا چاہتے ہیں، اے اللہ بعض اوقات اس کی ہمت نہیں ہوتی، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی ہمت عطا فرما دیجئے، طاقت عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں، آپ ہی توفیق اطاعت دینے والے ہیں. اے اللہ ہم اپنے اندر یہ جذبہ پاتے ہیں کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں لیکن گناہ نہیں چھوڑ پاتے، آپ اپنے فضل و کرم سے چھڑا دیجئے، عافیت کے ساتھ چھڑا دیجئے. اے اللہ کسی ابتلاء میں مبتلا نہ فرما، کسی مصیبت سے دوچار نہ فرما، کسی پریشانی میں مبتلا نہ فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے. ہمارے بہت سے ساتھی پریشان ہیں، رزق حلال کے طلبگار ہیں، اے اللہ اپنے فضل خاص سے ان سب کو رزق حلال عطا فرما دے. اے اللہ اپنی قدرت سے انہیں عطا فرما دے. اے اللہ آپ عطا فرمانے والے ہیں. اے کہ اللہ آپ دینے والے ہیں، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیجئے، کسی کا محتاج نہ بنائیے، کسی کے آگے ذلیل نہ فرمائیے، کسی کے آگے رسوا نہ فرمائیے، دنیا میں ہی پردہ پوشیاں فرمائیے، آخرت میں ہی پردہ پوشیاں فرما لیجئے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب تک زندہ رہیں عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ تم اس سے عافیت مانگو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اے اللہ آپ سے عافیت مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك العافية تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے، ہر شر و فتنے سے بچا کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اے اللہ حضرت والا کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور بھی ہمارے بزرگان دین میں، اے اللہ مشائخ میں، بزرگان دین میں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، ہم سب کی بھی حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما، ہر شر و فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، بچے بیمار ہوں یا بڑے بیمار ہوں، اے اللہ گھر میں سے بیمار ہوں یا بہن بھائیوں میں سے بیمار ہوں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، حکموں کا فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ اپنے اور ہمارے حکموں کا انہیں فرما بردار بنا دے، ہم سب کو اپنے حکموں کا اے اللہ فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کا کہا ہے آپ جانتے ہیں بہتر طریقے پر، سب کے اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، عافیت نصیب فرما دے۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ ہمارے عزیز سے یوسف غزنوی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ اسی طرح ہمارے مسجد کے ایک نمازی، ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اور جو بھی مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔